بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام و محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ساجد رضوی، پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اپنے اس پروگرام میں ہم گزشتہ ہفتے کے بعض اہم واقعات کا جائزہ لیتے ہیں، چنانچہ آج بھی ہم ایسے ہی کریں گے۔ امید ہے کہ پروگرام کے آخر تک آپ ہمارا ساتھ دیں گے۔ یقیناً آپ واقف ہیں کہ سانح منا کے شہدا کی ایک بڑی تعداد کو کل ایک خصوصی طیارے کے ذریعے تہران کے مہر آباد ہوائی اڈے پر منتقل کیا گیا۔ اس موقع پر اعلیٰ سول، ایرانی حکام، صدر مملکت سمیت موجود تھے، اور عوامی نمائندوں کی بھی بڑی تعداد وہاں پر موجود تھی جنہوں نے شہدا کا استقبال کیا۔ اس سلسلے میں ایک تفصیلی رپورٹ ہم نے تیار کی ہے، جو اس وقت آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں، ملاحظہ فرمائیے۔
سانح منا کے بارے میں ہم نے محبت، بھائی چارے اور تہذیب کی زبان استعمال کی ہے، اور بعض جگہوں پر سفارتی زبان سے بھی کام لیا ہے، اور ضروری ہوا تو اسلامی جمہوریہ ایران طاقت کی زبان میں بات کرنے سے گریز نہیں کرے گا۔ یہ بات صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی نے تہران کے مہر آباد ایئرپورٹ پر سانح منا میں شہید ہونے والے ایرانی حجاج اکرام کی میتوں کی منتقلی کے موقع پر منعقدہ ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ صدر حسن روحانی نے سانح منا کے حوالے سے ایران کے دو ٹوک موقف اور شفاف مطالبات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس بات کا پتہ لگانا ضروری ہے کہ اس سانحے میں کوئی قصوروار تھا یا نہیں، اور اگر ثابت ہو گیا کہ بعض سعودی عہدیدار اس سانحے میں ملوث ہیں تو ہم اپنے پیاروں کا خون کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے اب تک صبر و تحمل سے کام لیتے ہوئے منا کے کیس کی پوری دقت کے ساتھ نگرانی کی ہے، اور اس نے بلا جھجک سعودی حکام پر واضح کر دیا ہے کہ ایران اس سانحے کے تمام پہلو روشن ہونے تک اس کیس کی پیروی کرتا رہے گا۔ اس کیس کی پیروی کے حوالے سے سب سے اہم بات اس سانحے میں جاں بحق ہونے والوں کی قربانیوں کے دفاع کی بات ہے۔ بنابراین اس حوالے سے بحث کا تعلق ایران اور سعودی عرب کی مشکلات سے نہیں، لیکن سعودی حکام مسلسل اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کیس کو اس کے اصل راستے سے منحرف اور دوسروں پر الزام تراشی کے ذریعے سارے معاملے کو ہی ختم کر دیا جائے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ عادل الجبیر نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر منا کے افسوسناک سانحے کی وضاحت پیش کرنے کے بجائے اس واقعے کو حجاج کرام کی بدنظمی کے سر ڈالنے کی کوشش کی، حالانکہ یہ معاملہ اب ایک عالمی معاملہ بن گیا ہے، اور انسانی حقوق کونسل نے بھی اپنے ایک بیان میں واضح کر دیا ہے کہ سانح منا قضاء و قدر یا مشیت الہی نہیں بلکہ ایک نفرت انگیز جرم ہے۔ اس بیان میں سانح منا میں لاپتہ ہونے والے افراد کی تعداد کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ یہ معاملہ انتہائی عجیب و غریب ہے، کیونکہ یہ تباہ کن زلزلے اور ملبے تلے دب کر لاپتہ ہونے والوں کا معاملہ نہیں بلکہ ایسے اژدہام کی بات ہے جس میں بہت سے لوگ جاں بحق اور بہت سے زخمی ہوئے ہیں۔ انسانی حقوق کونسل نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ آخر ہزاروں حجاج کرام کہاں لاپتہ ہوئے ہیں۔ جو بات پوری طرح واضح ہے وہ یہ ہے کہ 5,000 حاجیوں کا مارا جانا کوئی عام بات نہیں ہے جس پر محض تعزیتی پیغام جاری کر کے آنکھیں بند کر لی جائیں۔ سعودی حکام کے رویے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ انتہائی خوش فہمی میں مبتلا ہیں، اور سمجھ رہے ہیں کہ اپنے اقدامات کے بارے میں ان کی جانب سے پیش کی جانے والی ہر دلیل کو تسلیم کر لیا جائے گا۔ صدر ایران کا خطاب دراصل سعودی حکام کی خوش فہمی کا جواب ہے کہ سعودی عرب کو سانح منا پر جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اس حوالے سے رہبر انقلاب اسلامی کے بیانات بھی پوری طرح سے واضح اور شفاف تھے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے اپنے حالیہ بیانات میں واضح کر دیا ہے کہ ایران نے اب تک عالم اسلام میں صبر و تحمل اور اسلامی آداب و بھائی چارے کا پورا پورا خیال رکھا ہے، لیکن یہ جان لینا چاہیے کہ ضرورت پڑنے پر ایران اپنی توانائیوں کو بروئے کار لاتے ہوئے موذی اور اذیت دینے والے عناصر کے خلاف سخت رد عمل ظاہر کرے گا۔ جیسا کہ صدر حسن روحانی نے تاکید کی ہے، تمام اسلامی ممالک کو یہ بات جاننے کا حق حاصل ہے کہ سانح منا کیسے پیش آیا، اور انہیں اس بات کا یقین دلایا جائے کہ آئندہ آنے والے برسوں میں ایسے واقعات رونما نہیں ہوں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ بین الاقوامی تنظیموں اور متعلقہ قانونی اداروں اور تمام اسلامی ملکوں کے نمائندوں پر مشتمل ایک تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی جائے تاکہ سانح منا کے حقیقی اسباب اور وجوہات واضح ہو سکیں۔
ناظرین، سانح منا کے حوالے سے ہماری گفتگو بعد میں بھی جاری رہے گی، لیکن ایک اور موضوع۔ افغانستان میں طالبان نے بعض علاقوں پر قبضہ کیا ہے، اور یہ قبضے کی کارروائی تقریباً اس واقعے سے یا ان واقعہ سے شباہت رکھتی ہے کہ جس طرح داعش نے عراق کے بعض شہروں پر قبضہ کیا، یعنی اندر سے بھی ان کو سپورٹ حاصل تھی اور باہر سے بھی بعض عناصر نے ان کی مدد اور ہیلپ کی۔ ملاحظہ فرمائیے، اس سلسلے میں ہمارے سیاسی امور کے ماہر جناب محمد طاہر خان کا انٹرویو۔
افغانستان کے شمالی شہر قندوز میں جو ایک تازہ واقعہ ہوا ہے، وہ امریکی اور نیٹو طیاروں کی جانب سے وہاں پر ایک ہسپتال پر صبح سویرے حملے کا واقعہ ہے، جو سب سے زیادہ دردناک بھی ہے، خوفناک بھی ہے۔ اور یہ ادارہ چلانے والی جو عالمی تنظیم ہے میڈیسن سانس فرنٹیئر، نے ڈاکٹر جو سرحد بغیر سرحد کے ڈاکٹران جو نمی تنظیم جو ہے یہ چلا رہے تھے، اور اسی تنظیم نے اب یہ کنفرم کیا ہے کہ 9 لوگ، جس میں ان کے ڈاکٹرز بھی شامل ہے، ان کا طبی عملہ بھی شامل ہے، اور اس طرح کچھ مریض جو وہاں لائے گئے تھے لڑائی کے بعد، وہ اس میں جاں بحق ہوئے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ تقریباً 33 تک لوگ زخمی بھی ہیں، جس میں ان کے لوگ بھی ہیں اور عام مریض بھی ہیں۔ کچھ لوگ ابھی تک اس امریکی حملے کے بعد وہاں سے غائب ہیں۔ اسی تنظیم نے یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے امریکیوں کو اور نیٹو کو اور جس طرح طالبان کو، دیگر حکومت افغانستان کو، اپنے اسی ہسپتال اور دیگر جو ان کی وہاں سہولتیں ہیں ان کے بارے میں اطلاعات بھی دی تھی، لیکن انہوں نے مذمت کی ہے کہ اس کے باوجود اس پہ حملہ ہوا ہے۔ اور یہ ایسے وقت میں ہوا ہے کہ طالبان نے گزشتہ ہفتے اسی شہر پہ قبضہ کیا تھا، اور ابھی تک یہ معلوم نہیں ہے کہ اب کس کا مکمل کنٹرول ہے، کیونکہ طالبان اب تک یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کنٹرول ان کا ہے، لیکن دوسری طرف افغان حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ وہاں پہ ان کا کنٹرول اب ہوا ہے۔ لیکن آج میں خود بھی بات ہوئی تھی وہاں پہ ایک مقامی حاجی افضل کے نام سے، ایک افغان شہری سے قندوز میں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ وہاں پہ حالات ابھی بھی ہے اور لڑائی ہو رہی ہے اور لوگ گھروں تک محصور ہے۔ افضل کے بقول کافی لوگ وہاں سے چلے گئے ہیں، جو لوگ موجود ہیں وہ باہر نہیں نکل سکتے۔ تو ان کے بیان سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ابھی تک وہاں پر حالات انتہائی خراب ہے۔ دوسری طرف آج افغان صدارتی محل سے ایک بیان بھی جاری ہوا ہے کہ صدر اشرف غنی نے وہاں کے جو ان کے ملٹری، جو فوجی اور جو ان کے مقامی رہنما ہیں قندوز کے آس پاس، ان سے ان کے رابطے بھی ہوئے ہیں ٹیلی فون پہ، اور ان سے ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے بات چیت بھی ہوئی ہے، لیکن ابھی تک صورتحال بالکل غیر یقینی ہے اور افغان حکومت پہ کافی اعتراضات بھی جا رہے ہیں، ان کی مذمت بھی کی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے طالبان نے چند گھنٹوں میں اسی شہر پہ قبضہ کیا ہے، اور قبضے کے بعد وہاں سے کچھ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے بارے میں بھی رپورٹس آ رہی ہے۔ تو میں یہی کہوں گا آخر میں کہ وہاں پہ بہت زیادہ صورتحال خراب ہے، اور طالبان کا وہاں قبضہ جو ہے، یا قبضہ جو تھا یا کنٹرول جو تھا، وہ افغان حکومت کے لیے انتہائی ایک خوف کا سبب بنا تھا۔ اور کچھ لوگوں نے سوالات بھی کیے ہیں امریکیوں کے اور نیٹو کے ٹریننگ پہ، کہ شاید ان کی ٹریننگ میں بھی کچھ کمی ہے کہ افغان حکومت طالبان کا اس وقت صحیح طریقے سے مزاحمت نہیں کر سکے۔
ناظرین، پچھلے دنوں یہ خبر میڈیا پر آئی کہ روس نے شام میں داعش دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر باقاعدہ فضائی حملے شروع کر دیے ہیں۔ اس پر امریکیوں نے بھی رد عمل دکھایا ہے، اور امریکہ کے مقامی اتحادیوں کے بھی بیانات سامنے آئے ہیں۔ اس سلسلے میں یہ تفصیلی رپورٹ سماعت فرمائیے۔
امریکی وزیر خارجہ نے روس سے اپیل کی ہے کہ شام میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملے کے دوران ان مسلح مخالفین کو نشانہ نہ بنایا جائے جنہیں امریکہ تربیت اور اسلحہ فراہم کر رہا ہے۔ شام میں داعش سمیت دہشت گرد گروہوں کے خلاف روس کے فضائی حملوں کے آغاز اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کی حقیقی معنوں میں حمایت کرنے والے ملکوں کی جانب سے روس کے اقدامات کا خیر مقدم کیے جانے کے فوراً بعد امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں روس کے لیے دائرہ کار معین کرنے کی کوشش کی ہے۔ جان کیری کا کہنا تھا کہ شام میں روس کی فضائی کارروائی ہو سکتا ہے کہ خطے کے بعض ملکوں کی دشمنی مول لینے کا باعث بن جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ روس کو بتا دیا گیا ہے کہ شام مخالفین پر، جنہیں امریکی وزیر خارجہ نے اپنے زوم میں قانونی گروہ قرار دیا ہے، حملہ نہ کیا جائے۔ امریکہ کی جانب سے روس کے لیے اچھی اور بری دہشت گردی کی تقسیم کے بعد خبر رساں ایجنسی رائٹرز نے بعض امریکی عہدیداروں کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ واشنگٹن شام مخالفین کی، جنہیں وہ اعتدال پسند قرار دیتا ہے، اسلحہ جاتی اور فضائی کمک میں اضافے پر غور کر رہا ہے۔ اس حمایت کا اعلان ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب نام نہاد اعتدال پسند مسلح مخالفین نے، جنہیں امریکہ نے شام میں جنگ کے لیے تربیت دی ہے، اعلان کیا کہ روسی لڑاکا طیاروں نے ان پر حملے کیے ہیں۔ دہشت گردی کے درمیان کسی تقسیم بندی کا لحاظ کیے بغیر شام میں دہشت گردوں کے خلاف حقیقی جنگ کے میدان میں روس کے تعمیری اقدامات کے مقابلے میں امریکہ کا موقف اور اس کے اقدامات دونوں عالمی طاقتوں کے درمیان سیاسی رسا کشی میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ روسی حکام اور خاص طور سے روسی صدر ولادیمیر پوتین کھل کر کہہ چکے ہیں کہ شام کے صدر بشار اسد کی فوج دہشت گردی کے خلاف حقیقی معنوں میں جنگ کر رہی ہے، اور ان کا ملک دمشق کے اتحادی کی حیثیت سے اس جنگ میں کسی بھی مدد اور تعاون سے دریغ نہیں کرے گا۔ شام میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر روس کے فضائی حملوں کے بعد دنیا میں اس کے حامیوں اور مخالفین کے الگ الگ محاذ وجود میں آ گئے ہیں۔ دہشت گردی کا شکار ہونے والے شام اور عراق جیسے ممالک نے، جو دراصل داعش دہشت گرد گروہ کے خلاف جنگ میں پیش ہیں، روس کے اقدامات کی حمایت کی ہے۔ عراقی وزیر اعظم حیدر العبادی نے روس کی جانب سے شام جیسی کارروائیاں اپنے ملک میں بھی انجام دیے جانے کا خیر مقدم کیا ہے۔ عراق کے وزیر اعظم کے اس موقف سے اندازہ ہوتا ہے کہ امریکہ کی قیادت میں قائم داعش مخالف اتحاد محض ایک دکھاوا اور پروپیگنڈا ہے، اور اس کی کارروائیاں بھی اچھی اور بری دہشت گردی کے خانوں میں بٹی ہوئی ہیں۔ ظاہر ہے کہ امریکہ نواز محاذ کو شام میں روس کی فضائی کارروائی ایک آنکھ نہیں بھا رہی۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے دعوے دار امریکہ اور سعودی عرب و ترکی جیسے اس کے اتحادیوں نے روس کو خبردار کیا ہے کہ وہ شام میں اپنی کارروائیاں صرف داعش کے خلاف حملوں تک محدود رکھے۔ روس کے مقابلے میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی سیاسی صف بندی نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے دعوے داروں کے قول و فعل کے تضاد کو عالمی رائے عامہ کے سامنے پہلے سے زیادہ واضح کر دیا ہے۔ شام میں روس کی بروقت اور ٹھوس کارروائیوں کے بعد صدر بشار اسد کے مخالفین کا محاذ خود کو عالمی رائے عامہ کی عدالت میں شکست خوردہ اور مجرم محسوس کرنے لگا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب وہ روس کے لیے حد بندی مقرر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ شام میں دہشت گردی کی مختلف خانوں میں تقسیم اور نام نہاد اچھی دہشت گردی کے مورچے کی آڑ لے کر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی صف بندی کے بعد امریکہ اس کے اتحادیوں اور روس کے درمیان نئی کشمکش کا میدان تیار ہو گیا ہے۔
ناظرین، پروگرام زاویہ نگاہ کا آخری موضوع، جیسے کہ میں نے شروع میں بھی عرض کیا، منا کے سانحے سے متعلق ہے، اور اس وقت اسٹوڈیو میں ڈاکٹر جمشید امین زادہ صاحب تشریف فرما ہے، میں انہیں خوش آمدید کہوں گا۔
متشکرم، من ہم عرض سلام دارم حضور جناب،
میں بھی آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، ناظرین کی خدمت۔
ڈاکٹر صاحب، میں پوچھنا چاہوں گا کہ جو سانحہ رونما ہوا ہے، بہرحال حادثہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس حادثے کی جو نوعیت ہے وہ اس بات کی پوری طور پر نشاندہی کر رہی ہے کہ یہ پوری طرح سے سعودی حکام کی غفلت اور لاپرواہی کا نتیجہ ہے۔ یعنی اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کی شہادت واقع ہونا، جہاں نہ کوئی زلزلہ آیا، نہ کوئی سیلاب آیا، نہ کوئی طوفان آیا، ایک مرحلے میں جو ہے اتنی بڑی تعداد میں لوگ جو ہے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اس پر آپ کچھ روشنی ڈالیے اور بتائیے کہ آپ کی رائے اس بارے میں کیا ہے۔
همونطوری که شما اشاره کردید، خب ما در این سانحه و در این روز،
جیسا کہ آپ نے بھی اس جانب اشارہ کیا کہ اس افسوسناک سانحے پر ہم افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ جس میں بڑی تعداد میں حجاج بیت اللہ الحرام شہید ہوئے، جب حج جیسے ایک عظیم اجتماع کی بات کرتے ہیں کہ جس کا سب سے بڑا پیغام ہی امنیت اور سلامتی کا پیغام ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، جب وہاں ایسا اتفاق یا حادثہ پیش آئے تو انسان کے ذہنوں میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ کیا وجوہات ہیں جو اس سانحے کا سبب بنی ہیں، اور کیا ہم نے اس کے لیے چارہ اندیشی کی ہے کہ ایسے حادثات رونما نہ ہوں؟ البتہ ایسے حادثات اس سے پہلے بھی شاید محدود یا کم پیمانے پر، یہ اتنی شدت ان میں نہیں تھی جو مکے اور منا میں پیش آتے رہے ہیں، البتہ اس یہاں پر جو سوال ہے وہ یہ ہے، وہ مجموعی طور پر وہ جو کمزوری جس کا مشاہدہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر بالکل ہی بد انتظامی کی صورتحال تھی، حج کے انتظامات میں انتہائی بڑا نقص پایا گیا، اور دوسرے یہ کہ اس کو یعنی حج کے جو رسومات ہیں ان کی ادائیگی کے حوالے سے خاص طور پر رمی جمعرات کے جو سسٹم ہے اس کو محفوظ تر بنانے کے لیے انتظامات کا واقعا فقدان تھا، اور یہ سامنے آ گیا۔ میرا خیال یہ ہے کہ اگر ہم اس سلسلے میں کوئی قبل از وقت قضاوت یا فیصلے سے گریز کریں کہ جو کچھ ہمارے سامنے ہے اگر اس کو ہم اس کی صورتحال یہ ہے کہ ایک جامع تحقیقات عمل میں آنی چاہیے تاکہ صورتحال واضح ہو سکے۔
جی ناظرین، یہاں پر ہم ایک رپورٹ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اس کے بعد اپنے معزز مہمان کی خدمت میں ہمارا پروگرام جو ہے گفتگو سانحہ منیٰ کے حوالے سے جاری رہے گی۔
اس سب کی ذمہ داری جو ہے نا وہ سعودی حکام پہ ہیں جنہوں نے حج میں کوئی انتظام نہیں کیا تھا۔ یہ مقدس سرزمین ہے، منیٰ کی سرزمین مقدس سرزمین ہے، ناقص انتظامات کی وجہ سے یہ حادثہ رونما ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پورا جو ہے نا کہہ بھی نہیں رہے کہ کتنے لوگ جو ہے نا اس حادثے میں جان باک ہو گئے ہیں، 3000 ہیں، 4000 ہیں۔
پاکستان ہمارے بچوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بچھڑے ہوئے اپنے مل جائے پروردگار، انتظامیہ پر ہے، حکومت پہ۔ اللہ ایک تو اتنے لوگ کیوں بلاتے ہیں سعودیہ والے اپنا پیسہ کمانے کے لیے کہ جب جتنے لوگوں کو سنبھال نہیں سکتے، اور اتنے لوگوں کو بلاتے ہیں، کتنا برا حال کرا ہے لوگوں کا، بھگڑ مچ جائے کہ ایسا برا حال ہوا ہے۔ تو اللہ وہاں کا بادشاہ آیا تھا حج کرنے، اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، سعودی حکام چھپا رہی ہے۔
کچھ انتظامات ایسے نہیں تھے، آئی تھنک ان کا پلان ہی نہیں تھا کہ اگر کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو اس کے بعد کون سے ہاسپٹلس میں زخمیوں کو لے کے جانا ہے، کون سے میں شہیدوں کو لے کے جانا ہے، جس کی وجہ سے زیادہ پرابلم ہو رہی ہے۔ کوئی نام ہی نہیں دیا انہوں نے ابھی تک کہ بھائی آپ اس ہاسپٹلس میں سرچ کر لیں، یہ نام ہے، زخمی ادھر ہیں اور جو ہے نا ڈیڈ باڈیز ادھر ہیں، سب مکس اپ ہے۔ یہاں سے کبھی مدینے سے پتہ چل رہا ہے، کبھی جو ہے نا پتہ چل رہا ہے مکے میں کوئی ہے، کبھی پتہ چل رہا ہے کوئی طائف میں ہے، تو کہاں سرچ کریں؟ تو یہ غفلت ہی ہوئی نا۔ اور آپ کے سامنے پہلا واقعہ تو ہے نہیں ہے، آپ کے سامنے اکرین کا ہو چکا ہے، کتنے واقعے ایسے ہو چکے ہیں اس کے درمیان جو انہوں نے چھپائے، بیچ میں آگ بھی لگی ہوٹل میں، ٹرین کا بھی حادثہ ہوا، تو بہت برا حال ہے، جس کی وجہ سے مس مینجمنٹ ہی کہیں گے، اسے اور کیا کہیں گے کہ اتنا بڑا فریزر اس میں کوئی پروسیجر ہی نہیں ان کا۔
جی ناظرین، سانحہ منیٰ سے متعلق کچھ افراد کے انٹرویو آپ نے ملاحظہ فرمائے۔ اس گفتگو میں ہم اسلام آباد چلیں گے، جہاں پر اس وقت موجود ہیں مولانا حیدر علوی صاحب۔ السلام علیکم جناب۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
مولانا حیدر علوی صاحب، جیسا کہ ہمارے اس انٹرویو میں بھی، رپورٹ میں بھی آیا، اس قسم کے واقعات پہلے بھی ہوتے رہے ہیں لیکن ان کا جو نقصانات تھے وہ اتنے نہیں تھے، لیکن ہمارے اس دوست نے جس نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ اس قسم کے حادثات ہو چکے تھے اور ہوتے رہیں، اس کے باوجود سعودی حکومت نے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے کسی قسم کی کوئی ایمرجنسی ظاہراً اپنے پیش نظر رکھی بھی نہیں تھی، کیا تبصرہ کریں گے آپ اس افسوسناک صورتحال پر؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، دنیا اس وقت گلوبل ویلج بن چکی ہے اور میڈیا بہت فاسٹ ہو چکا ہے، اس سے پہلے بھی ان کی نااہلیاں تھیں لیکن شاید قوم اتنی باخبر یا اویئر جلدی نہیں ہو پاتی تھی۔ سعودی حکومت اپنے آپ کو بہت سپیریئر سمجھتی ہے کہ وہ امہ کی نمائندہ ہے، ٹھیک ہے انہیں خدمت پہ معمور کیا گیا ہے، وہ یہ چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں کہ جب بھی حج کے انتظامات تو دی جائے، عزت دی جائے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، ہماری عوام یہ سمجھتی ہے، امہ یہ سمجھتی ہے کہ جب ان سے غفلت ہو، غلطی ہو، تو اس کے اوپر کم از کم وہ معافی تو مانگے، یہ احساس تو ہو انہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے. آج جو یہ اتنا بڑا حادثہ منا میں ہوا، ہمارے لیے جو سب سے بڑی خوفناک صورت حال بنی ہے وہ یہ کہ اتنی بڑی غفلت اور بند انتظامی کے باوجود، اتنے بڑے حادثے کے باوجود، کہ سعودی گورنمنٹ، وہاں کا امام حج، کسی کی طرف سے یہ پیغام نہیں آیا عوام کے نام کہ جناب آپ کا دکھ بہت بڑا ہے، آپ کو بہت بڑا صدمہ پہنچا ہے، بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے، انسانی جانوں کا ضیاع ہوا ہے، بہت بڑا انسانی صدمہ ہے، تو ہم اس پہ افسوس کرتے ہیں کہ ہم معافی مانگتے ہیں آپ سے، ہم سے انتظامات اچھے نہیں ہو سکے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، وہ تو یہ بھی پسند نہیں کر رہے کہ کوئی ان کو یہ کہہ دے کہ آپ سے بد انتظامی ہوئی ہے، آپ سے غفلت ہوئی ہے، آپ نے کمزوری دکھائی ہے. اربوں روپیہ ٹیکس کے نام پہ وصول کرنے والے حج کو بھی انہوں نے ٹیکس سے اتنا بھر دیا ہے کہ وہ اس کو ایک کاروبار بنا لیا انہوں نے، آل سعود نے. انہیں یہ احساس نہیں ہے کہ یہ امہ کا ورثہ ہے، کعبۃ اللہ یا مسجد نبوی یا منا یا عرفات، یہ تمام مقدسات پوری امت کے لیے اتنے عام ہیں اور ان پر پوری امہ کا حق تھا، لیکن بدقسمتی سے آل سعود کے قبضے کے بعد میں وہاں پر پوری شدت کے ساتھ انہوں نے اپنے اثرات کو بھی قائم کیا اور ایک قبضہ مافیا کے طور پر وہ سامنے آئے ہیں، اور جتنی وہ بڑی غلطیاں کرتے ہیں اس کے افسوس کا اظہار کرنے کے بجائے الٹا وہ جٹھائی کے ساتھ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت اچھا کیا ہے. میں یہ عمل جو ہے وہ آئندہ آنے والے دنوں میں امت مسلمہ کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے سوچنے کا مقام.
جی بہت شکریہ مولانا حیدر علوی صاحب، آپ رہیے گا موجود. ڈاکٹر جمشید امین زادہ صاحب، قبلہ مولانا موصوف نے جن نکات کی طرف اشارہ کیا اس کے پیش نظر آل سعود جو ہے وہ بظاہر اس کی متولی ہے حج کی، اور حج کے نام پر اربوں روپے کا ٹیکس جو ہے وہ وصولا جاتا ہے، حج کے انتظامات کیے جاتے ہیں، اور ایک بڑی تعداد اب یہ کہنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ سعودیوں نے اس کو اپنا ایک بزنس بنا رکھا ہے اور ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ حاجی جو ہیں ان کو کس قسم کی مشکلات پیش آ سکتی ہیں، کس قسم کی مشکلات پیش آتی رہی ہیں. اور یہ اتنا بڑا حادثہ ہونے کے بعد انہوں نے حتیٰ زبانی طور پر بھی جو ہے وہ معذرت خواہی کا کوئی لفظ ابھی تک ان کے کسی نچلے درجے کے افسر سے لے کر اعلیٰ سطح کے فرما رما تک جو ہے کسی نے عذر خواہی نہیں کیے، بلکہ الٹا وہ مسلسل یہ حاجیوں کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں کہ ان کی لاپرواہی کی وجہ سے، ان کی بد انتظام، ان کے نا تربیت ہونے کی بنا پر جو اس قسم کے حوادث پیش آئے. تو آپ یہ بتائیے کہ اتنے بڑے حادثے ہونے کے بعد اگر ان سب چیزوں کو فرض کر لیا جائے تو 3.5-4 گھنٹے تک سعودی انتظامیہ کہاں پر تھی؟
دقیقا همینطور ہی هست که شما اشاره کردید. ببینید ما یک
میں آپ کی رائے سے کافی حد تک متفق ہوں. اگر ہم حج کے انتظامات کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اس حوالے سے یقیناً آل سعود حکومت جو ہے اس پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اور ان کے جو حج کے اس میں دو طریقے باتیں ہیں. ایک یہ کہ کیا طریقہ کار وہ اختیار کرتے ہیں حج کے انتظامات کے لیے، اور دوسرا حج کے حوالے سے ان پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں انہی انتظامات کے حوالے سے. میرا خیال ہے کہ ہم اس کو ذرا اور کھول کر بیان کرنے کی کوشش کریں. دیکھیے اس میں جو درآمد کی بات ہے، یعنی پیسے کی جو بات ہے کہ جو ان کو اس سے حاصل ہوتی ہے آمدنی، وہ بھی اپنی جگہ ہے، لیکن جو سعودیوں نے سیاسی موقف اپنایا ہے وہ مناسک حج سے جو سیاسی موقف اپناتے رہے ہیں، خاص طور پر اس وقت جو انہوں نے اس سال بھی انہوں نے یہ کیا کہ حج کے موقع پر کوئی سیاسی بیانات بیان بازی سے گریز کیا جائے اور عالم اسلام کے جو مسائل ہیں ان پر کوئی گفتگو نہ کی جائے. تو یہ ایک طرح سے انہوں نے حج کو ایک طرح سے اپنے قبضے میں کر رکھا ہے, اور ان سے زیادہ ایسی صورت میں حج سے جو توقعات عالم اسلام کو ہیں وہ پوری نہیں ہو پاتی. حج کے جو حقیقی مفاہیم کا جو تقاضا ہے وہ پورا نہیں ہو پاتا. لہذا اسی بارے میں ہمارا جو مطالبہ ہے وہ یہی ہے کہ اس کی تحقیق ہونی چاہیے, اس واقعے کے اوپر ایک آزاد خود مختار کمیشن اسلامی ملکوں کا تشکیل پانا چاہیے اور اس میں بحث کی جانی چاہیے کہ اس کے پیچھے کیا مقاصد تھے, کیا وجوہات تھیں اس کے پس پردہ جن کی وجہ سے یہ اتنا بڑا سانحہ رخ پیش آیا.
ناظرین, یہاں پہ ایک مختصر سا کلپ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں, اس کے بعد ہمارا پروگرام کنٹینیو رہے گا, جاری رہے گا. جی, مولانا حیدر علوی صاحب سے میں سوال کرنا چاہوں گا. قبلہ, جو صورتحال اب جو سامنے ہمارے پیش نظر ہے اس میں سعودی حکام جو بار بار اس بات کا اعادہ کر رہے ہیں اور بار بار یہ بات دہرا رہے ہیں کہ یہ کچھ ممالک یا کچھ عناصر جو ہیں وہ اس مسئلے کو خام ہی خام اچھال رہے ہیں اور اس کو قضاء و قدر سے مربوط قرار دے رہے ہیں, اس کو مشیت الہی قرار دے رہے ہیں کہ یہ حادثہ ہونا تھا اور اللہ کی مرضی اور منشا یہی تھی, قضاء و قدر یہی تھی اور لوگ اس کو قبول کر لیں. اور بعض جو سعودی حکام یا آل سعود کے تابع فرمان ہیں بعض اسلامی ممالک یا عرب ممالک, انہوں نے اس واقعے پر جو ہے آنکھیں مود لی ہیں, ان کے میڈیا نے بھی خاموشی اختیار کر رکھی ہے اور ان کے حکام نے بھی اس پر خاموشی اختیار کر رکھی ہے. میں اس صورتحال کے بارے میں آپ سے صرف مختصر یہ جاننا چاہوں گا کہ بالآخر 24 ملکوں کے حجاج جو ہیں اس واقعے میں شہید ہوئے ہیں, ان ملکوں کے کچھ حقوق ہیں, ان کی ذمہ داری ہے, کیا آپ کہیں گے اس بارے میں؟
دیکھیے, جتنا بڑا یہ سانحہ ہے اس کے بعد کے جو مناظر انسانی نگاہوں نے دیکھے ہیں اور پوری دنیا کی نگاہوں کے سامنے وہ آئے ہیں, انہیں دیکھنے کے بعد تو یہ لگتا ہے کہ سعودی عرب اس وقت بھی آج سے کوئی 800-1000 سال پیچھے زندگی گزار رہا ہے. کوئی وہاں پر انتظامات نظر نہیں آئے کہ شہداء کی جو لاشیں ہیں ان کی جو بے حرمتی, وہ یوں ہی لگ رہا تھا جیسے انہوں نے جنت البقیع پر بلڈوزر چلائے تھے, یوں لگ رہا تھا جیسے وہی جو ہے وہ سانحہ پھر دہرایا جا رہا ہے. جہاں تک یہ کہنا کہ سیاست کی جا رہی ہے, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو اتنا مقدس سمجھ رہے ہیں کہ کوئی یہ بھی نہیں کہنے کی ان کو اجازت دی جا رہی کہ بھی یہ ظلم ہوا ہے, یہ انسانوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے, یہ بد انتظامی ہے. وہ کوئی لفظ اپنے خلاف سننا ہی نہیں چاہتے, اس لیے کہ وہ بادشاہ ہیں, ڈکٹیٹر ہیں, انہیں صرف یس رپورٹ سننے کی عادت ہے. وہ کبھی یہ پسند نہیں کرتے کہ ان کی غلطیوں کے اوپر انگلی اٹھائی جائے, بلکہ وہاں تو یہ ہے کہ اگر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو وہ صرف انگلی نہیں کاٹتے بلکہ اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتے ہیں, اس کے پورے وجود کو کاٹ کے رکھ دیتے ہیں. پھر غم و غصہ وہاں مقامی سطح پر بھی موجود ہے. جن 24 ممالک کے ہاں لاشیں گئی ہیں, وہاں کی عوام اپنی اپنی حکومتوں سے بھی یہ پوچھ رہی ہے کہ کیوں آپ نے انہیں اتنا مقدس بنا دیا ہے کہ اگر وہ وہاں کی انتظامیہ ہے اور بد انتظامی ہوئی ہے ان سے, تو ان کی گریبان کو ہاتھ ڈالنا چاہیے, ان سے پوچھنا چاہیے کہ اس جو ہے وہ اتنے بڑے ترقی یافتہ دور کے اندر بھی آپ کے پاس اتنے بھی وسائل نہیں ہیں, اربوں روپیہ جو تم اپنی عیاشیوں پہ اڑا رہے ہو, پاس اتنے بھی انتظامات نہیں تھے کہ ان لاشوں کی جو ہے وہ قائم رکھتے, کہ حق بات سننا بھی انہیں پسند نہیں ہے, حق بات کہنا بھی تھے. یہ پہلا موقع ہے کہ پوری دنیا اس چیز کو اب میں کہ ہمیں آل سعود کے اس رویے کے خلاف اٹھنا ہوگا, اپنی صدا بلند کرنی ہوگی, اور بالخصوص جو ہے وہ ہمارے پاکستان سے ایک بہت بڑی شخصیت امام کو 1988 میں یہ کہا تھا کہ مکہ اور مدینہ کو فری سٹی قرار دیا جائے، انہیں کھلا شہر قرار دیا جائے، ٹیکس فری قرار دیا جائے، اور امہ کے تمام مسالے کے علماء پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی جائے جو یہاں کے انتظامات خود چلائے تاکہ یہاں کے مقدسات کو بھی برقرار رکھا جا سکے اور یہاں پر آنے والوں کی بھی برمار نہ ہو، بلکہ لوگ باعزت یہاں پر حاضر ہوں اور اپنی روحانی منازل طے کر سکیں اور عرفانیات حاصل کر سکیں. لیکن ان کے اوپر کیا ہوا کہ جب انہوں نے یہ پہ ان کے خلاف بھی ہو گئی. آج اگر کوئی ایسا ملک جس کے اندر دم خم ہے اور وہ یہ سب بات کرنا چاہتے ہیں تو افسوس یہ ہے کہ آل سعود اسے سیاسی بیان دے کر، اسے فرقہ وارانہ نام دے کر وہ اس سارے ماحول کو خراب کرنا چاہ رہے ہیں، اور ان کا یہ موقف ان کے اپنے خلاف جا رہا ہے. انہیں کھلے عام معافی.
جی انہیں جی مولانا حیدر علوی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شرکت کی. ناظرین یہاں پہ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو تقریباً پہنچا. بہرحال ہمارے دونوں مہمانوں کے خیالات اور تاثرات آپ نے سنے اور کچھ دوستوں کے کچھ افراد کے انٹرویو بھی آپ نے اس پروگرام میں جو ہے ملاحظہ کیے. بہرحال حقیقت یہی ہے کہ اگر یہ سانحہ تھا تو اس سانحے کی روک تھام کے لیے کیا انتظامات آل سعود نے کیے تھے، اور سانحہ ہو چکا تھا تو اس کے بعد وہ اتنی تاخیر کے ساتھ کیوں میدان میں اترے کہ 5000 تک کے ہزار تک افراد کے بارے میں جو اطلاعات ہیں کہ وہ جہاں بھاگ ہوئے شہید ہوئے ہیں. بہرحال حقیقت کچھ عرصے بعد یقیناً سامنے آئے گی. اگلے پروگرام تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارا ساتھ دیا. ڈاکٹر صاحب کا بھی شکریہ.